اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فالصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الحامد الحميد الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وواصبي حقوقهم من الآن إلى يوم الدين إجماعا سلامة. عزاداران سید الشهدا و مساران شریکت الحسین، آج بھی توفیق ملنے پر خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج بھی عزاداری کی توفیق ملی ہے. ہم نہیں جانتے ہماری حقیقت کیا ہے، ہم خود کیا ہیں نہیں جانتے. خداوند ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے ہم نہیں جانتے. چھٹے امام امام جعفر بن صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ، جب کوئی شیعہ، کوئی محب اہل بیت ہماری مصیبتوں کو یاد کرتا ہے، مصائب اہل بیت، اور اس کے دل میں درد اٹھتا ہے، دل درد مند ہو جاتا ہے، اس کے اثر سے اس کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ آنسو گرے خداوند اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، ابھی تک آنسو گرے نہیں ہے, اور جب اس کے رخسار پہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو اس آنسو کی قیمت یہ ہے, اس آنسو میں طاقت یہ ہے کہ ایک قطرہ وہی آنسو اگر جہنم میں گرا دی جائے تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ ہمارے آنسو کی طاقت نہیں, یہ حسین کی عظمت ہے کہ یاد ابا عبداللہ الحسین میں, یاد اہل بیت میں ان کی مصیبتوں کو یاد کیا, دل پہ اثر ہوا, آنکھوں سے آنسو نکلا. یاد اہل بیت میں یہ طاقت ہے کہ ہمارا ایک آنسو جہنم کو سرد کر سکتا ہے اور پھر اس انسان کے لیے وہ آگ کبھی گرم نہ ہوگی. جب وہ مرے گا, یہ چھٹے امام کی روایت ہے, جب وہ شخص رونے والا مرے گا تو مرتے وقت ہمیں دیکھ لے گا, ہم اہل بیت کو دیکھ لیں گے, یعنی اہل بیت اس کے سرانے آ گئے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایسی خوشخبریاں دی جائے گی کہ وہ انسان شادمان ہوگا, خوشحال ہوگا, کتنی بڑی سعادت ہوگی کہ ہم مرتے ہوئے خوشحال جائیں. یہ خوشحالی اس کی, امام فرماتے ہیں یہ خوشحالی اس کی, یہ شادمانی اس کی, یہ سرور اس کا اس وقت تک مسلسل اس کے ساتھ یہ چیزیں رہیں گی تا لب کوثر ہمارے پاس پہنچے. جب وہ پہنچے گا لب کوثر تو خود حوض کوثر میں ایک قسم کا سرور آئے گا, یعنی کوثر استقبال کرے گا اس کا کہ ہمارے چاہنے والے اہل بیت کے دوستدار آئے ہیں. تو ایسا جام پلایا جائے گا کہ جس قسم کی لذت کا وہ تصور کرے مل جائے گی اسے, جس نے ایک گھونٹ کوثر کا پیا پھر کبھی پانی کی طلب نہ ہوگی. کیونکہ ہم نہیں دیکھتے, ہمیں کیا معلوم کہ میری حقیقت کیا ہے, میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, مجھے نہیں معلوم کتنے گناہ بخشے گئے, مجھے کیا معلوم کتنے گناہ ابھی تک باقی ہیں, ہم نہیں جانتے نا. تو ہم ان چیزوں میں تساہل برتتے ہیں, انہیں نہ بھولیں, یاد رکھیں یہ آپ کے فائدے کی بات ہے, یاد رکھیں اور اسی حساب سے اہمیت دیں اس گریے کو, اس اشک کو, اس آنسو کو حیثیت دیں. کوشش کریں کہ یہ ایک قطرہ آنسو آپ کا باطہارت نکلے, بے طہارت نکلے, پاکیزہ آنسو نکلے, اس میں ذرہ برابر دکھاوا نہ ہو, دوسروں کے سامنے اپنے رونے کے تذکرے نہ کریں, دوسروں کو بتانے کی سمجھانے کی کہ آپ کس حد تک روتے ہیں, کس حد تک اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں باور کرانے کی کوشش نہ کریں. آپ جانیں اہل بیت جانیں. اسی طرح باقی خدمات جو آپ ان ایام میں انجام دیتے ہیں کم از کم یہی کہ آپ آ کر بیٹھ جاتے ہیں کسی نہ کسی مجلس میں کسی نہ کسی محفل میں, تو اسے بھی ریا کے ہتھے نہ چڑھا دیں, اس میں بھی دکھاوا نہ آنے دیں, اعلانات نہ کریں کہ میں وہاں جاتا ہوں میں اس لیے اس لیے, یا نظر و نیاز کا اہتمام ہے یا آپ ذاکر اہل بیت ہیں کہ کچھ آپ کی زبان پہ ذکر اہل بیت جاری ہو جاتا ہے, تو اس میں ریاکاری نہ کریں, دکھاوا نہ ہو. دیکھیں دو قسم کے تصورات ہیں یہاں اہل بیت کے حوالے سے, چونکہ اہل بیت ہمارے لیے ایک طرف سے سامنے موجود نہیں ہے, اگرچہ سب کچھ ان کے نام پہ انجام دیے جاتے ہیں مگر چونکہ سامنے نہیں ہے. سامنے کون ہیں؟ لوگ یا انتظامیہ ہیں یا اراکین ہیں, وہ ہیں. تو ہم جو خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہم خود کو ان کے مقابل قرار دیتے ہیں کہ میں کام کرتا ہوں, وہ مجھے دیکھتے ہیں تو وہ میرا احسان مند ہو جائیں, وہ میرا تشکر شکریہ بجا لائیں, وہ مجھے اجرت دے دیں, وہ مجھے شاباش دے دیں. یہ تصور غلط ہے. آپ خود کو اہل بیت کے مقابل قرار دیں کہ حسین ہیں, عباس ہیں, لیلہ ہیں, اکبر ہیں, زینب ہیں, میں ان کے لیے کام کرتا ہوں, وہ مجھے قبول کریں, وہ میری خدمت کو قبول کر دیں, وہ مجھے شاباش دیں, وہ مجھے دعا دیں. اگر اہل بیت کے مقابل قرار دیں تو کبھی بھی آپ کو کسی رکن انجمن سے شکایت نہ ہوگی, کبھی کسی سے شکایت نہ ہوگی کہ اس نے قدر نہ کی, اس نے رعایت نہ کی. آپ اہل بیت کے مقابل ہیں, آپ سمجھیں کربلا میں ہیں, آپ کو خدمت کا موقع دیا ہے کہ فرات سے پانی لانا ہے, خندق کھودنا ہے, خیمے لگانے ہیں, یہ چیزیں. تو آج آپ علم بناتے ہیں, تعزیے نکالتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, سینہ زنی کرتے ہیں, روتے ہیں, سمجھیں کہ آپ کربلا میں ہیں, آپ بارگاہ حسین میں ہیں نہ بارگاہ انجمن میں, آپ حسین کی بارگاہ میں. جو لینا چاہیں حسین سے نہ انجمن سے نہ کسی کابینے سے نہ کسی انتظامیہ سے, آپ نے ان سے کیا لینا ہے؟ وہ بھی خدمت گزار ہیں, خدمت کرتے ہیں, آپ بھی خدمت گزار ہیں, خدمت کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ احسان چڑھانے کی بات ہی کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, یہ مقدمہ ہے, گزارش ہے ہم سب سے کہ ایک شخص کسی باغبان کسی مالک کے باغ میں آپ کام کرتے ہیں, خدمت گزار ہیں, نوکری پر ہیں, اس نے باغ کے مالک سے تنخواہ لینی ہے, وہ کام کرتا ہے باغ میں, اس مزدور کا یا اس خادم کا ایک دوست ہوتا ہے, وہ آتے ہیں اس سے ملنے کے لیے باغبان سے جو باغ میں کام کرتا ہے, مالک نہیں ہے وہ نوکر بھی نہ, مالک نے اسے کہا ہے کہ کام کرے, یہ آتا ہے اپنے دوست سے ملنے کے لیے جو باغبانی کرتا ہے. اب دوستی میں اس کے ساتھ کام میں لگ جاتا ہے اس باغ میں, اب اس نے مہینہ کام کیا, دو مہینے, کبھی بھی وہ اس باغ کے مالک کے پاس نہیں جائے گا کہ مجھے بھی تنخواہ دے دیں, تو مالک یہی کہے گا میں نے تجھے کب نوکری دی تھی, میں نے تجھے کب بٹھا، تو نے تو اس کے لیے کام کیا، اگر اجرت لینی ہے تو اسی سے لے، میری طرف سے تو وہ خادم ہے جو میرا باغبان ہے۔ تو یہی فرق ہے کہ آپ یہاں بارگاہ حسین میں کسی کے لیے کام کریں، کسی کی محبت میں کام کریں جس میں اہل بیت شامل نہ ہو، جس میں مرضی خدا نہ ہو، کسی کی دوستی میں کام کیا آپ نے، تو اہل بیت کی نوکری نہ ہوئی۔ اگر آپ نے قوم کے لیے کام کیا تو کل خداوند یہی فرمائے گا کہ اپنی قوم سے اجرت لے لو۔ آپ نے اپنی تنظیم کا نام روشن کرنا چاہا اور کام کیا، بڑے بڑے علم بنا لیے، بڑے بڑے دستے نکالے، کل اب آپ دلائے اسے نہیں کر میرے لیے تو نہیں کیا تھا، تو ان سے لے لیں۔ یہی مثال ہے، اگر آپ کی نظر میں صرف انجمن ہے، صرف کابینہ ہے تاکہ صدر خوش ہو جائیں، تاکہ نائب صدر خوش ہو جائیں، تاکہ فلاں شخص خوشحال ہو جائیں، تو کل اب عبداللہ حسین یہی کہے گا ان سے لے، میری تو نوکری نہیں کی تھی۔ یہی مثال ہے کہ جب آپ کو خدمت کا موقع ملے تو کسی کے لیے انجام نہ دے، صرف خوشنودی خدا و رسول اہل بیت کو مد نظر رکھے اور کام کریں۔ جب آپ اہل بیت کے لیے، خدا کے لیے، رسول کے لیے کام کریں گے تو کسی رکن انجمن پہ، کسی کابینے، کسی انتظامیہ پہ احسان جتانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ آپ خود یہی کہے گا کہ میں نے آپ کے لیے تھوڑی کیا، جس کے لیے کیا وہی مجھے اجر بھی دے گا۔ تو خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، اعمال کی درستگی شرط ہے، اعمال کی پاکیزگی شرط ہے، صرف ظاہری عمل کافی نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کی شان یہ ہے کہ جب تک انسان پاکیزہ نہ ہو حقیقت قرآن سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت ناطق قرآن ہے، جب تک انسان پاکیزہ نہ ہو اہل بیت قبول نہیں کرتے، جب تک عمل پاکیزہ نہ ہو قبول نہیں۔ عمل وہ پاکیزہ ہے جس میں تمام تر احکامات الہی کا لحاظ رکھا گیا ہو، کام کا مقدمہ بھی پاکیزہ ہو، مقدمہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ ہم نظر کریں گے، نیاز دیں گے، علم بنائیں گے۔ علم بنانا اچھا کام ہے، ایک یادگار ہے، کربلا کی یادگار، پیغمبر کی یادگار ہے۔ کربلا میں 12 علمدار تھے، 12 علم تقسیم کیے، ان کا جو علمدار ہے وہ ابوالفضل عباس ہیں، 12 علم ایک حبیب ابن مظاہر کو بھی، تو ان کی یادگار ہے، بالخصوص یادگار ابوالفضل عباس ہیں۔ اسی علم کے توسط سے ہم فرات کو ہم یاد کر لیتے ہیں، ہم سکینہ کی پیاس کو، ہم عباس کے دست بازو، یہ سب کی یادگار ہیں، اچھی بات ہے۔ تو ظاہری صرف علم کو نہ دیکھیں، کام کی پاکیزگی کو دیکھیں۔ اگر یہی علم بنا لیں کسی دکان سے کپڑے بغیر اجازت کے لیں اور آ کر علم بنا دیں تو اہل بیت قبول نہیں کریں گے، مقدمہ غلط ہے۔ نماز صرف کافی نہیں ہے، مقدمات نماز بھی درست ہونا چاہیے، نیت سے سلام تک نماز نماز ہے، باطہارت قبول ہے، بے طہارت باطل ہے۔ دن بھر کا روزہ بانیت صحیح ہے، بے نیت باطل ہے۔ اسی طرح سے تو جو بھی خدمت کریں آپ دیکھیں کہیں کوئی حرام کام تو نہیں ہو رہا, کہیں کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی, کہیں کسی کو دکھ تو نہیں پہنچا رہا میں, کہیں کسی کا کو نقصان تو نہیں دیا میں نے. یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں تب جا کر خداوند قبول فرماتا ہے, اہل بیت قبول کرتے ہیں. ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے نہ کسی اور کے لیے. دکھاوا کل ریا ان شرک, ہر قسم کا دکھاوا شرک ہے, وہ دائرہ شرک میں ہے چونکہ غیر اللہ کی خوشنودی کو شامل کیا. لا الہ الا اللہ میں دو حصے ہیں, ایک حصہ لا الہ ہے نفی انکار, لا الہ کوئی معبود نہیں, کوئی مسجود نہیں, کوئی خدا نہیں, اللہ کی یکتائی کا اقرار. اس یکتائی کے اقرار کے لیے لازم ہے کہ پہلے تمام باطل ناحق معبودوں اور خداؤں کا انکار کر دے. یہ لا الہ ہے, کسی بھی قسم کے باطل معبود سے انکار کر دے, بیزار ہو جائے. اس کے بعد الا اللہ کی نوبت آتی ہے. جن و ملک کبھی معبود و مسجود بننے کے لائق نہیں, لا الہ یہ کہ کبھی انسان و حیوان خالق و لائق پرستش نہیں ہو سکتے, کبھی شمس و قمر نجوم سما آسمان کے ستارے لائق الوہیت نہیں. لا الہ یعنی کبھی آب و آتش باد و خاک یا ان سے مرکب کوئی مجسمہ خلق و امر کائنات کے مالک نہیں بن سکتے. یہ لا الہ کا معنی ہے. کبھی شجر و حجر یا ان سے تراشے ہوئے صنم, کبھی لائق پرستش اور مالک الملک نہیں ہو سکتے. یہ لا الہ کا معنی ہے. تو کیسے ہمارے چھوٹے موٹے اعمال اس کے لیے روا ہیں. اب ان ساری مخلوقات سے الوہیت کا انکار کرنے کے بعد, عبادت کے لائق ہونے کے سلسلے میں انکار کر دے, نفی کر دے, اب صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ان تمام صفات جلال و جمال کو ثابت کر دے, اقرار کر دے کہ اگر کوئی علم و قدرت ہے, حکمت و دانائی ہیں, خالق و مالک ہیں تو صرف اللہ, اگر عبادت صرف اللہ کے لیے روا ہے, اگر قربانی اللہ کے لیے روا ہے, اگر جھکنا ہو اللہ کے لیے روا ہے نہ کسی اور کے لیے. یہ لا الہ الا اللہ. اب زندگی میں اس اقرار کے بعد کہ سب کچھ خدا کے لیے ہونا چاہیے, اس اقرار کے بعد زندگی کے تمام امور کو اسی اقرار کے تحت, اسی عقد و پیمان کے تحت انجام دیں. اسی لیے کسی بھی کام کو غیر اللہ کے لیے انجام نہ دیں, کسی غیر خدا کی خوشنودی کے لیے انجام نہ دیں, صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے. اگر آپ سوچیں کہ پھر حسین کے لیے کیوں روئے ہیں, جواب میرا یہی ہے, خدا کو پسند ہے کہ روئے, خدا چاہتا ہے کہ عزاداری کریں, خداوند چاہتا ہے کہ سینہ سنی کریں, خداوند چاہتا ہے کہ حسین حسین کریں, خداوند چاہتا ہے کہ حسین کے مصائب بیان کیے جائیں. یہ خدا کی چاہت ہے, اس لیے نہ اس لیے کہ حسین کی چاہت ہو. حسین اللہ کی مرضی کے سوا کچھ نہیں چاہتے, اہل بیت مرضی خدا کے سوا کچھ نہیں چاہتے. ہم غریبوں کی خدمت کریں، یہ غیر اللہ ہیں، ہم ان کے لیے نہیں کرتے، خدا چاہتا ہے کہ غریبوں کی مدد ہو تو ہم مدد کرتے ہیں۔ خدا کا حکم ہے کہ والدین کا احترام کریں تب ہم احترام کرتے ہیں، خدا کا حکم ہے اہل بیت نے بتایا ہے کہ استاد کا احترام کریں، احترام کرتے ہیں۔ مستقیماً کسی عمل کو غیر خدا کے لیے انجام نہ دیں جس میں خدا کی مرضی شامل نہ ہو۔ اگر زندگی میں تمام کردار میں ہم نے اس عہد و پیمان کو مد نظر رکھا تو وہ انسان موحد ہے، حقیقت میں توحید پسند، توحید پرست ہیں حقیقت میں، وہ انسان بت شکن ہے حقیقت میں، اس نے اپنے اندر سے تمام بتوں کو پاش پاش کیا، قومیت کے بت، مقام و منصب کے بت، دوسروں کی خوشنودی کے بت، اپنا نام چمکانے کے بت، سب کو توڑ دیا اس نے، صرف اللہ کو جائے گزین کیا اپنے دل میں، تو وہ دل پھر عرش الرحمان ہے، پھر عرش الہی مومن کا دل ہے۔ جب انسان اپنے اندر سے، اپنے عقیدوں سے، کردار سے، گفتار سے بتوں کو پاش پاش کر دے، باہر کی دنیا سے بھی انسان غیر اللہ کو زیر و زبر کر سکتا ہے اگر اندر کے بتوں کو توڑ دیا، اندر سے تعصب کو ختم کر دیا، اندر دل میں صرف اللہ، عقیدے میں صرف اللہ، کردار میں صرف اللہ کی رضا، اندر سے یکتا پرست ہو گیا، باہر کے بتوں کی کبھی پرواہ نہیں کرے گا۔ یہ لا الہ کا معنی ہے۔ حضرت اقبال نے فرمایا، داد تیغ لا و الا داشتین، ما سوا اللہ را نشان نگذاشتین، لا و الا، لا الہ اور الا اللہ، یہ دو تلواریں بتوں کو توڑنے کے لیے، ہر قسم کے بتوں کی نفی، ہر قسم کے صنموں کی نفی، تراشے ہوئے ہوں یا مظاہر فطرت میں سے کوئی، جس قسم کے بت انکار کر دیں، یہ خدا نہیں، یہ معبود نہیں، مسجود نہیں، رازق نہیں، مالک نہیں، کچھ بھی نہیں، پھر سب کچھ خدا، یہ لا و الا، تیغ لا و الا۔ جب انسان اندر سے عقیدے میں یہ چیز آ جائے، موحد ناب بن جائے، پھر باہر کے کسی بت کی، چاہے وہ کوئی استکباری طاقت ہو یا استعماری، اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ جب تک کلمہ لا الہ کے اندر پائی جانے والی نفس اس بات کا علم حاصل نہ کر سکا، تب تک کلمہ طیبہ کا مفہوم نامکمل رہے گا۔ یہ کہنا کہ اللہ کی عبادت ضروری ہے مگر شہادت توحید کے حوالے سے یہ اس بات کہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے نامکمل ہے، جب تک اس سے پہلے غیر اللہ کی عبادت و پرستش و الوہیت کی نفی نہ کی جائے۔ پہلے کہیں کہ یہ بھی خدا نہیں، وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ، تب کلمہ توحید مکمل ہے۔ کلمہ توحید میں ترتیب یہی ہے، نفی و انکار پہلے، اقرار و اس بات بعد میں، پہلے باطل کو مسترد کرنے کی درخواست، اس کے بعد حق کو تسلیم کرنے بات ہے۔ پہلے غیر اللہ کی عبادت و پرستش کا بطلان، پھر اللہ کی عبادت و بندگی کا عقیدہ و اقرار۔ یہ کلمہ طیبہ ہے. پہلے اللہ کے علاوہ پوجی جانے والی ہستیوں سے بیزار ہو کر ان کی دہلیز کو چھوڑ دیں, صہیونیزم کی دہلیز کو چھوڑ دیں, کمیونزم کی دہلیز کو چھوڑ دیں, غیر اللہ پہ عقیدے نہ رکھیں, بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا, اگر ان سے توقعات وابستہ رکھے تو یہی شرک ہے, یہی توحید نامکمل ہے اس کی. غیر اللہ کی خدائی اور الوہیت کا انکار کر دیں پہلے, پھر اللہ وحدہ لا شریک کی خدائی کا اعلان کریں, یہ توحید ہے. تاغوت کا کفر انکار پہلے, اللہ پر ایمان بعد میں. کلمے کا تقاضا یہ ہے, یہی لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے, توضیح ہے, معنی ہے, مفہوم. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, جو پہلے تاغوت اور کفر کا انکار کر دیں, ویؤمن باللہ اس کے بعد اللہ پہ ایمان لائے, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, مضبوط ترین سہارے کو جانا ہے, مضبوط ترین سہارا. یہی دو چیزیں ہیں, اللہ کے علاوہ باقیوں کا انکار کر دیں. لنفصام لہا, یہ سہارا ایسا سہارا ہے تابوتوں کو چھوڑنے کے بعد استکباری طاقتوں کی دہلیز کو چھوڑنے کے بعد خدا کی چوکھٹ پہ سر بسجود ہو جائے, یہی وہ سہارا ہے. خدا اللہ وحدہ لا شریک وہ سہارا ہے. لنفصام لہا, یہ سہارا کبھی ٹوٹے گا نہیں, کبھی انسان کو تنہا نہیں رکھے گا, کبھی انسان کو نا امید نہ ہونے دے گا. کفار و تاغوت سے الگ نہ ہو تو توحید کامل نہیں ہوتی. غیر اللہ سے الہ ہونے کی نفی کروائی گئی ہے کہ غیر اللہ الہ نہیں ہے, صرف اللہ کے لیے الوہیت کو ثابت کیا ہے. یہی چیز کہ اللہ کے سوا کسی میں الوہیت کی لیاقت نہیں ہے, صرف اللہ اللہ ہے, یہی اول سے آخر تک ابتدائے آفرینش سے تا قیامت اسلام کی بنیاد یہی ہے کہ بس اللہ, الا اللہ کہہ کر اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا. اس کا معنی یہ ہے کہ صرف اللہ کو ہر چیز کا خالق و مالک و رازق مانے, رب الناس, ملک الناس, الہ الناس, خدا کو مانے, لوگوں کا پالنہار خدا ہے, لوگوں کے مالک خدا ہے, لوگوں کا معبود خدا اللہ. الا اللہ کہنے کا معنی یہ ہے کہ صرف ان ہستیوں کو اپنا رہبر تسلیم کریں جن کی رہبری پہ خدا نے تصدیق سب کر دی ہے, جن کو خدا نے رہبر چنا ہے انہیں رہبر مانیں, نہ کسی اور کو. الا اللہ کا اقرار آپ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے چون چرا نہ کرے, صرف اللہ کا حکم مانے بلا چون چرا, کبھی خدا کے بارے میں نہ کہیں کہ خدایا ایسا کیوں کیا, ایسا ہونا چاہیے تھا, یہ توحید کے خلاف ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے, تمہاری مصلحت کس چیز میں ہے وہ جانتا ہے. تو چون چرا نہ کریں, یہ توحید کامل ہے. الا اللہ یعنی
کوئی غیر الہی چیز جو خدائی نہ ہو، جس میں رنگ الہی نہ ہو، کوئی بھی ایسی چیز مجھے نہ لے جائے، مجھے نہ چلائے، مجھے نہ بٹھائے، مجھے نہ اٹھائے۔ ہمیں اٹھانے والے، چلانے والے، لے جانے والے، بٹھانے والے غیر اللہ نہ ہو۔ مجھے لے جانے والا، چلانے والا، اٹھانے بٹھانے والا، موت دینے والا صرف اللہ ہو۔ اگر کوئی تاغوتی طاقت ہمیں چلا دیں، استعمال کریں، تو ہماری توحید پھر کامل نہیں ہے۔ مومن کو بالزیرت ہونا چاہیے۔ ان اللہ کا معنی یہ ہے کہ ہماری ایجادات، تولیدات، تقسیم، انتظام، تولید، بخشش، سب کے سب حکم الہی کے مطابق ہو۔ کس طرح اللہ نے چاہا ہے کہ ہم ایجاد کریں، کس طرح تقسیم کریں، کس طرح کمائیں، کس طرح کھائیں، کس طرح کھلائیں، کس طرح دے دیں، کس طرح بخشیں، سب میں اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھا۔ یہ توحید مکمل ہے۔ شادی میں، خدی میں، الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ صلح و جنگ، صلح ہو یا جنگ، دعوے فیصلے ہمارے، قہر و غضب ہمارا، شادی و غمی، سب اپنے الہی وظیفے کو مد نظر رکھ کر انجام دیں۔ صلح کریں کسی سے اللہ کی مرضی کے مطابق، جنگ کریں کسی سے اللہ کی مرضی کے مطابق، شادی غمی، سب کچھ اللہ کی خاطر ہو۔ یہ توحید مکمل ہے۔ الا اللہ کا معنی یہ ہے، جب ہم کہیں کہ بس اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا ہدف خود خواہی نہ ہو، ہمارا ہدف انتقاد نہ ہو، ہمارا مقصد کشور کشائی نہ ہو، استثمار نہ ہو۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا ہدف صرف اللہ ہونا چاہیے، کلمہ حق کی سربلندی ہونی چاہیے، قانون الہی کا اجرا ہونا چاہیے، پیغام الہی پہنچانا چاہیے، ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے۔ اداداری میں، مجالس میں، محافل میں، نمازوں میں، عبادات میں، رفت آمد میں، تعلقات میں، روابط میں، سیاسی روابط میں، اجتماعی امور میں، معاشرتی امور میں، ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچے، جس حوالے سے ہوئے مقصد ہمارا یہی ہونا چاہیے۔ نہ نام نمو، نہ شہرت، نہ اپنی ذاتی خواہش۔ لہذا اداداریاں اس طرح منائیں کہ جن میں پیغام خدا، پیغام اہل بیت دوسروں کو ملے، تعلیمات اللہ، تعلیمات اہل بیت دوسروں تک پہنچے، ایسے لوگوں کو بلائیں جو آپ کو خدا سے جدا نہ کر دیں، جو آپ کو گمراہ نہ کر دیں، جو آپ کو بے نماز نہ بنا دیں، جو آپ کو اہل بیت کی نظر میں منفور نہ کر دیں، جو آپ کو نسیری نہ بنا دیں، جو آپ کو وادی غلوب میں نہ پہنچا دیں، جو ائمہ کی شان کو بڑھا کر آپ میں غلوب پیدا کر دیں، گمراہی ہے۔ ایسے کو نہ بلا دیں جو اہل بیت کی شان کو گرا کر ہم جیسے بنا دیں، دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں۔ ایسے لوگوں کو بلا دیں جو حقیقتاً پیغام اللہ، پیغام عاشورا، پیغام اہل بیت کو دوسروں تک پہنچا دیں، لوگوں کے خمس معاف نہ کرا دیں، لوگوں کی نمازیں معاف نہ کرا دیں، لوگوں کے روزے معاف نہ کرا دیں۔ ہدف ہمارا یہ ہونا چاہیے، یہ الا اللہ کا معنی ہے۔ ہدف ہمارا ظالم کو ظلم سے روکنا ہو، نہ ظالم سے انتقام لینا، یہ اسلامی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے ظلم کو روکیں، نہ ظالم کو قتل کر دیں۔ اگر نہ رکیں اور اس کے سوا چارہ نہ ہو تو اسلام کا حکم ہے کہ پھر ظالم کو قتل کر دیں۔ اگر روک سکتے ہیں تمام دفاعی مسائل کو پڑھیں، اگر آپ کو خداوند توفیق دیں اسلام کے دفاعی مسائل کس طرح کن کن چیزوں کا دفاع کرنا چاہیے کن مناسب کے ساتھ، تو وہاں پہ اسلامی احکامات واضح ہیں. تو ہمارا ہدف ظالم کو ظلم سے روکنا ہو، دین و ناموس مملکت کی حفاظت ہو اور دفاع ہو. مجالس میں ہمارا ہدف نعرے نہ ہوں، ہمارا ہدف وقت پاس کرنا نہ ہو، ہمارا ہدف کسی کو خوش کرنا نہ ہو، صرف اللہ کی خوشنودی ہو. یہ توحید ہے. اللہ کا معنی یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسا توحیدی معاشرہ ہو کہ جس کے قائد اور رہبر کو الہی معیاروں کے مطابق انتخاب کریں، یعنی علم کے معیار پہ، تقویٰ کے معیار پہ، جہاد کے معیار پہ، امانت و دیانت و شرافت و صداقت و مدیریت کے معیاروں کے تحت، شجاعت کے معیار کے تحت اسے انتخاب کر دیں، اسلامی معاشرے کا سربراہ قرار دیں، اسلامی معاشرے کے سربراہ کو زورگوئی کے معیار پہ، کیونکہ یہ زورگوئی انسان ہے اسے سربراہ ہونا چاہیے، قبیلہ بازی پارٹی بازی کی بنیاد پہ انتخاب نہیں ہونا چاہیے. زربازی زور بازی ان کی اساس پہ اسلامی معاشرے کا سربراہ انتخاب نہ کریں. دولت معیار نہ ہو، شجاعت و علم و تقویٰ ہو، امانت داری معیار ہونا چاہیے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس نہ ہو، دیکھیں کہ حقیقی مالک کون ہے اسے دے دیں، دیکھیں کہ قابلیت کس میں ہے، علم و شجاعت تقویٰ و مدیریت، انسان کا الہی ہونا معیار ہے، وہ اسلامی معاشرے کا سربراہ بنے. اگر زر و زور و تزویر و قوم و قبیلے کی بنیاد پہ اسلامی سربراہ کو، اسلامی معاشرے کی قیادت کا انتخاب کیا جائے تو یہ جیت، یہ وہی ستی بھائی کردار ہے، وہی ہے. وہاں بھی یہی ہوا، الہیت کو نہ دیکھا، شخصیت الہی کو نہ دیکھا، قوم کو دیکھا، قبیلے کو دیکھا، زر و زور و تصویر کو دیکھا، زبان درازی کو دیکھا، فریب کو دیکھا، دھوکے کو دیکھا، ہیلے کو دیکھا، مکر کو دیکھا اور سربراہ منتخب کیا. تو آج وہ رشتہ خلافت گم ہے جو صحیفے سے چلی. پوچھے کسی سے کہ اب کہاں ہے وہ خلافت، کہاں رکی یہ خلافت، کیوں رکی یہ خلافت، ختم کیوں ہوئی، پوچھیں تو صحیح. ہمارا اول آخر معلوم ہے، ہم نے علی سے شروع کی ہے، آخر ابھی تک زندہ ہے. سقیفائی چال چلانا درست نہیں ہے، یہ اسلامی معاشرے کو نابود کر دے گا. عقیدہ توحید یہ ہے کہ ہمارا معیار بھی زندگی میں توحیدی، توحیدی معیار ہونا چاہیے. توحیدی معاشرہ وہ معاشرہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں. توحیدی معاشرہ ایسا معاشرہ جس میں صرف اللہ کی حکومت ہو، تمام افراد صرف احکام الہی کو مد نظر رکھیں، جو خدا کا حکم کیا ہے بس اسی کو مانے، اور قانون الہی کے مقابلے میں سب برابر ہوں، نہ کسی عالم کو جھوٹ ملے نہ کسی دولت مند کو. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، نہ رہے کہ تفریق ختم ہو جائے. عیسائی معاشرہ یہ ہے کہ یہاں دولت مند اور غریب برابر میں ہیں قانون الہی کے سامنے. اگر غریب چوری کرے ہاتھ کاٹے جائیں تو سرمایہ دار کے ہاتھ بھی کٹیں اگر چوری کرے، نہ کہ اسے معاف کیا جائے۔ اسلامی معاشرہ اس طرح سے، ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری۔ ہم اگر متحد ہو گئے، ہم نے اگر اسلامی معاشرے کو بنانا چاہا تو ہم بنا سکتے ہیں، صرف ہمارے ارادوں پر ہے، نیتوں پر ہے۔ اگر پیغمبر اسلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کو کامیاب ہو، تو اتنا آسان نہیں ہے۔ اس جملے میں فلاح و کامیابی توحید کا نتیجہ ہے۔ ایک انسان اگر موحد بن جائے تو کامیابی ہے اس کے لیے۔ کامیابی کے لیے قرآن نے بہت سی شرائط رکھی ہیں، تقوی کو شرط قرار دیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تقوی الہی، خوف الہی رکھا کرو، خدا کی پرواہ کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جہاد کی شرط رکھی ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ایمان کو شرط قرار دیا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، کہ ایمان والے کامیاب ہو جائیں گے۔ نفس کی پاکیزگی کو شرط قرار دیا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، تزکیہ نفس کرنے والے کامیاب ہیں۔ شیطانی اعمال سے دوری کو شرط کامیابی قرار دیا ہے۔ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شراب اور جوا اور یہ پانچ گندے کام ہیں، یہ شیطانی کام، ان سے پرہیز کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ میں یہ سب کچھ ہیں، لا الہ کہنے کے بعد یہ ساری چیزیں ضروری ہو جاتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا کامیابی کی چابی ہے۔ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، ثابت قدم رہنا چاہیے دشمنوں کے مقابلے میں، اور اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، تب کامیابی ہے۔ اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جب کسی کا مقابلہ ہو جائے تم سے تو ثابت قدم رہو اور خدا کو یاد کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کی عبادت اور نیک اعمال شرط کامیابی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، رکوع کرو، سجود کرو، عبادتیں بجا لاؤ، نیک اعمال انجام دو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اجتماعی توبہ کامیابی کی چابی ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو سب مل کے توبہ کرو، یعنی معاشرے سے گناہ کو ختم کرو۔ اجتماع ہمارا گناہ نہ کریں، سب مل کے توبہ کریں کہ گناہ ریشکن ہو جائے تو کامیابی ملے گی۔ اسی طرح سے امر بالمعروف ہیں، اسی طرح سے نہی عن المنکر ہیں۔ ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون، امر بالمعروف نہی عن المنکر اگر معاشرے میں ہو تو کامیاب ہیں۔ اللہ اور رسول کے فیصلوں کو ماننا کامیابی کی دلیل ہے۔ قرآن نے بتایا اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے خدا اور رسول کی طرف بلائے جائیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو بلا چون و چرا تسلیم کریں خدائی فیصلوں کو۔ جعل اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ حقداروں کو حق دینا کامیابی کی دلیل ہے۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، مساکین کو ان کا حق دیں، رشتہ داروں کو ان کا حق دیں، مسافروں کو ان کا حق دیں۔ ذالک خیر للذین یریدون وجه اللہ، جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں یہ کام کریں، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ نماز، زکات اور عقیدہ آخرت کامیابی کی کنجی ہیں۔ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے، آخرت پہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ایثار کرنا چاہیے دوسروں پہ، دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دے، یہ کامیابی کی دلیل ہے، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر جو خود محتاج ہوتے ہیں مگر دعا دوسروں کو دے دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ دلتنگی سے بچائے گئے، بخیلی ختم ہو گئی، وہ کامیاب ہو جائیں گے. اسی طرح سے رسالت پہ ایمان، یہ سارے شرائط ہیں کامیابی کے لیے. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پیغمبر اسلام نے جو فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس تفلحو میں یہ ساری شرائط ہیں، خدا نے قرآن میں بیان کیا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ سارے امور انجام دیں. تفلحون کے لیے ہیں سارے امور. خلاصہ اگر عرض کروں تو یہ ہے کہ تمام امور کو بس اللہ کے لیے انجام دیں، اللہ کے احکامات کے مطابق انجام دیں، یہ کامیابی کی دلیل ہوگی. درس ہمیں دیا اب عبداللہ بن حسین نے، ایمہ اطہار نے، کہ سب کچھ خدا کے لیے، خدا کے لیے. کربلا جانے کی بات ہوئی تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ان اللہ قد شاہا، خدا نے یہ چاہا ہے کہ آپ شہید ہو جائیں، رسول نے تو نہیں چاہا. جب علی کی بیٹیوں کی اسیری کی بات آئی پھر ان اللہ قد شاہا ان یراہن سرایا، خدا نے یہ چاہا ہے کہ وہ اسیر ہو جائیں، تو حسین نے قبول کیا کہ جب خدا کے لیے ہیں تو میں نکلوں گا، میں قربان ہو جاؤں گا، میں قربانی دوں گا، اولاد کو قربان کروں گا، بے شک میری بہنیں اسیر ہو جائیں، بے شک میرے بیٹے شہید ہو جائیں، بے شک میرے اہل حرم اسیر ہو جائیں. قبول کیا. اب اس قافلے میں ایسی مائیں بھی ہیں جو فخر کرتی ہیں کہ میرے تو ایسے بیٹے ہیں، جب تک ماں صرف ماں ہے، بیٹے جوان نہیں ہے، اس وقت تک ماں تکلیف دہ مراحل سے گزرتی ہیں، ہر طرف سے تکلیف ہو جائے بے برداشت ہو جاتی ہیں. جس ماں کے بیٹے جوان ہو جائیں پھر وہ تکلیف کا احساس نہیں کرتی. اگر کہیں سے کوئی کچھ بھی کہے تو وہ ماں کہے گی کہ مجھے کیا، میرے بیٹے جوان ہیں، مجھے کیا، میرے بیٹے جوان ہیں. اب لیلا فخر نہ کرے تو کون فخر کرے؟ لیلا کی خوش نصیبی یہ حسین کے اہل حرم میں داخل ہو گئی، فرزند رسول کی زوجیت میں آ گئی. تو لیلا فخر نہ کرے تو کون کرے؟ جب خدا نے بیٹا دیا تو اعزاز دیا کہ حبیب خدا کی ہم بھی ہم شکل شبیہ ختم رسول. لیلا فخر کرتی ہے کہ میرے بیٹے تو ایسے ہیں. مدینے سے چلنے لگا تو علی اکبر جوان ہے، دولت سرا سے لیلا کا استقبال کیا، محمل کا پردہ اٹھایا، بازو تھاما، رکابیں تھامی، سوار کیا. کس قدر لیلا کا دل برایا ہوگا، کس قدر لیلا نے اپنی خوش نصیبی کا احساس کیا ہوگا کہ نواسے رسول، نواسل رسول علی کے پوتے، علی کی اولادیں، علی اکبر جیسی ہستی میرا بازو تھام کے مجھے سوار کرتے ہیں، مجھے کیا غم ہے. ظاہراً کچھ نہ کہی ہوگی مگر ہر طرف دیکھا ہوگا کہ مجھ جیسی کون دوسری ماں ہے جس کا ایسا بیٹا ہو، احساس تو کیا ہوگا. کربلا
پہنچے, شب عاشور آئے, اکبر خدمت گزاری میں مصروف ہیں, لیلہ شاید ابھی تک مطمئن ہے اور دوسروں سے زیادہ خوش ہیں کہ میرا 18 سالہ کڑیل جوان کس پھرتی سے, کس دلیری سے, کس شجاعت سے کام کرتے ہیں, حسین کی خدمت کرتے ہیں. لیلہ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. صبح عاشور ہوئی, اکبر نے اذان دی, لیلہ نے سن لی ہوگی. اب لیلہ کا دل ڈوب گیا ہوگا کہ میرے اکبر یہ تمہاری آخری آواز ہوگی, میرے اکبر یہ آخری اذان ہوگی. تمہاری ماں لیلہ اس اذان کو یاد رکھے گی, درباروں میں بھی یاد کرے, بازاروں میں بھی یاد کرے. جب بھی کہیں سے اذان کی آواز آئے لیلہ اکبر کو یاد کرے گی کہ صبح عاشور کو میرے جوان نے اذان دی. نماز جماعت ہوئی, قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. لیلہ کا خیمہ ہے, لیلہ خیمے میں بیٹھی ہے, ابھی تک مطمئن. سلام کیا, السلام علیک یا اماں, اماں اکبر کا سلام. لیلہ تصور یہ ہے کھڑی ہو گئی ہوگی اور کہا ہوگا آؤ میرے نوجوان, بسم اللہ. ماں کے پاس آ گئے ہو, لیلہ کے پاس آ گئے ہو, آؤ بیٹا اندر آ جاؤ. لیلہ بھی کھڑی ہوگی اور اکبر سلام کا جواب دیا. اکبر جوان, اکبر کیوں آئے؟ جواب دیا, ماں میں جوانی کی عمر کو پہنچ چکا ہوں, اب میں جوان ہو گیا ہوں. اب تک آپ سے سوال تو نہیں کیا نا اکبر نے, اب تک کوئی درخواست نہیں کی, یہ زندگی میں پہلا سوال ہے آپ سے. لیلا نے کیا جواب دیا؟ اکبر میں زندگی پر ترس رہی تھی کہ میرا اکبر آئے, کچھ مانگے مجھ سے اور میں دیکھوں. بتا اکبر جو مانگنا چاہے مانگ, لیلا تجھے دے دے گی. اچھا اماں دے دے گی, میرا سوال رد نہ ہوگا. کہو بیٹا جو مانگنا چاہتا. اماں پھر اپنا جگر تھام لے, کلیجا تھام لے. یہ لیلا کا جواب ہے. اکبر نہ کہو مجھ سے کہ جگر تھام لے, میں اسماعیل کی ماں حاجرہ نہیں, تو نے مجھے حاجرہ سمجھا ہے. میں زہرا کی کنیز ہوں اکبر, میں حسین کی خادمہ ہوں. اکبر مانگ جو مانگنا چاہے. کہا اماں میں کچھ نہیں مانگتا, صرف مرنے کی اجازت مانگتا ہوں. بس اکبر اجازت مانگی, دے دیا میں نے اجازت, دے دیا میں نے. اچھا اماں میں پھر چلا جاؤں. کہا اکبر اجازت اپنی مرضی سے لی ہے نا, روانہ میں اپنی مرضی سے کروں گی, میں اپنی مرضی سے کروں گی. فضا جاؤ اکبر کے خادم سے کہو گھوڑے کو سجا دے, میرے خیمے میں بیٹھ دے. میں چاہتی ہوں کہ آج رکاب بھی خود تھام لوں اور باغ بھی سنبھالوں گھوڑے کو, میں خود اکبر کو سوار کروں, اس لیے کہ آج اکبر کی آخری سواری ہے, آخری سواری ہے. میں خود اکبر کو روانہ کرنا چاہتی ہوں تاکہ قیامت کے دن زہرا یہ مرضیہ سے کہہ سکوں کہ بی بی دیکھ آپ کے حسین سے
زیادہ مجھے اکبر پیارا نہ تھا، میں نے حسین پہ صدقہ کیا اکبر، میں نے حسین کا فدیہ دیا اکبر کو۔ گھوڑا اندر آ گیا، لیلا آگے بڑھی، بھاگ تھاما، ایک ہاتھ سے رکاب کو تھاما، کہا اکبر بسم اللہ، میرا اکبر سوار کر۔ اکبر نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکاب میں پیر رکھا، سوار مارا، سوار ہو گیا۔ کسی نے اکبر کی ابا تھام لی، تھام لی، کہا کون ہے یہ روکنے والی؟ آواز آئی، روتی ہوئی آواز، کہ اکبر میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، مجھ سے بھی تو الوداع کر لے۔ اکبر زیادہ کچھ نہیں، بس اپنی گردن جھکا لے، میری گردن میں باہیں ڈال دے، جب میں میدان میں تجھ سے ملنے آؤں گی تو اس وقت یہ قابل نہ ہوگا تمہارا چہرہ کہ میں چوم سکوں، آج میں تیرے رخسار کو چومنا چاہتی ہوں۔ اکبر جھکے، زینب نے رخساروں کے بوسے لیے، اکبر نے گھوڑے کو اشارہ کیا، کسی نے دامن تھام لی، اب کون؟ کہا اکبر میں تیری ماں لیلا ہوں، تو نے زینب کی آرزو پوری کر دی، میرے بھی دل میں حسرت ہے، جھک جا اکبر، جھک جا، میں تمہارے رخسار کے بوسے لینا چاہتی۔ اکبر جھکے، لیلا نے رخساروں کو چوما، ہٹ گئی پیچھے، جا اکبر۔ اکبر نے گھوڑے کو اشارہ کیا کہ چلے، گھوڑا حرکت نہیں کرتا، گھوڑا حرکت نہیں کرتا۔ اکبر نے گھوڑے کو دیکھا، گھوڑے نے سر کا اشارہ کیا قدموں کی طرف، دیکھا کہ سکینہ سمو کو تھام کے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اکبر کی سواری نہ لے جا میرے بھیا کو، نہ لے جا میرے اکبر کو۔ اکبر نے کہا سکینہ چھوڑ سمو، سکینہ کھڑی ہو گئی، ننی سی سکینہ کھڑی ہو گئی، بھیا اکبر، بھیا اکبر۔ پھپھی زینب کا قد دراز تھا، رخسار کے بوسے لیے، اما لیلا کا قد دراز تھا تو رخساروں کے بوسے لیے، میرا قد چھوٹا ہے اکبر، میری کمسنی پہ رحم تھا۔ میں نہیں کہتی کہ آپ گھوڑے سے اترے، بس اکبر اپنے دائیں قدم کو رکاب سے نکالے، میں سینے سے لگانا چاہتی ہوں اور جی بھر کے چومنا چاہتی ہوں، تاکہ میں صبح و شام میں یاد کر سکوں کہ میں نے اکبر کے قدم چومے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ تین مرتبہ پینے کا پردہ اٹھا، تین مرتبہ پردہ گرا، اکبر جانے کے لیے تیار ہو گئے تو آواز آئی، سوال کیا اماں اب میں چلوں؟ لیلا کہنے لگی بیٹا اتنی بھی کیا دیر ہے، اب رک جا۔ کہا اماں میرے بابا اکیلے ہیں۔ کہا اکبر میں جلدی سے ایک کام کروں۔ لیلا نے برقعہ پہن لیا، برقعہ پہن لیا، خیمے سے نکل گئی عباس کو ڈھونڈنے کے لیے، عباس کو ڈھونڈنے، عباس کے بیٹے نے دیکھا، دوڑ کے گیا اور کہا بابا غضب ہو گیا، شہزادی لیلا آ رہی ہے آپ کی تلاش میں۔ عباس سینے سے نکلے، سر کو چکا کے کھڑے ہو گئے، بتا شہزادی مجھے بلا لے گی تو میں آ جاتا۔ کہا تو استاد ہے نا اکبر کا، میں چاہتی ہوں آج میرا سینے سے اکبر کو رخصت کر دے۔ عباس آ گئے، رخصت کیا علی اکبر کو، علی اکبر گئے میدان میں، حسین خیمے کے دروازے پہ کھڑے رہے، حسین کی طرف دیکھ رہی ہیں، حسین کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، تو لیلہ نے سوال کیا کہ مولا ہوا کیا ہے؟ حسین نے کہا لیلہ جا خیمے میں اکبر کے لیے دعا کر، شاید حسین لیلہ کو پیچھے لے جانا پیچھے بھیجنا چاہتے تھے۔ لیلہ بھئی خیمے میں سر سے چادر کو اتار لیا، بالوں کو پریشان کیا اور دعا کر دی، پروردگار یوسف کو یعقوب سے ملانے والے خدا میرے اکبر کو ایک بار واپس کر دے۔ اکبر آ گئے، دوسری بار گئے، اب حسین نے کہا لیلہ اب دعا کرنے کی زحمت نہ کرنا، اب اکبر قربان ہوگا، میدان میں گئے جنگی، آخری آواز آئی کہ بابا اب آ جا علی اکبر کے سرانے۔ حسین گئے اکبر کے سرانے، پہنچے تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، نہ اٹھا سکے اکبر کی لاش کو، تو آواز آؤ علی حاشم کے نوجوان آ جا، مجھ سے اکبر کی لاش اٹھائی نہیں جاتی۔ پیچھے سے آواز آئی کہ بھیا میں زینب آ گئی ہوں اکبر کو اٹھانے کے لیے۔ حسین اکبر کو چھو دی، کہا زینب اب میں زندہ ہوں، ابھی تک جا ابھی خیمے چلیں گے، رسن پڑے گی، اب تمہیں بازاروں میں جانا۔
Thank you. قرآن نے میری جان لی اکبر من پورا کر دو نئے ارمان لی اکبر من لوٹا نا وطن کا قرآن نے میری جان لی اکبر من لوٹا نا وطن کا قرآن نے میری جان لی اکبر من لوٹا نا وطن جب سے تم کرتے سبحان میری جان لی اکبر من لوٹاؤ نا وطن کا سبحان میری جان لی اکبر من لوٹاؤ نا وطن کا سبحان میری جان لی اکبر من لوٹاؤ نا وطن کا سبحان میری جان لی اکبر من لوٹاؤ نا وطن ایسے تنہائی کے تنہائی کو ڈر لگتا ہے ایسے منظر ہے کہ بینائی کو ڈر لگتا ہے گر مجھے سبحان میری جان لی اکبر من لوٹاؤ نا وطن کا سبحان میری جان لی اکبر من لوٹاؤ نا وطن کا سبحان میری جان لی اکبر من لوٹاؤ نا وطن کا سبحان میری جان لی اکبر من لوٹاؤ نا وطن کا سبحان میری جان لی اکبر من لوٹاؤ نا وطن کا سبحان میری جان لی اکبر من لوٹاؤ نا وطن اپنا بابا سے شکایت ہے نام مات گلا میں تو بیمار ہوں بیمار سے نشا کہتا تم یہ ہے پھول پوری جان لی اکبر من سبحان میری جان لی اکبر من لوٹاؤ نا وطن سبحان میری جان لی اکبر من لوٹاؤ نا وطن سبحان میری جان لی اکبر من لوٹاؤ نا وطن Come on. دربار بلایا کو دربار بلایا ہے اسلام کے خاطر دین اپنے دی قربانی چادر کی کٹایا ہے بے جرم خطا زینب کو دربار بلایا ہے امت نے مجھے نارا دربار بلایا ہے بے جرم خطا زینب کو دربار بلایا ہے یہ اکبر گس وفلا سمت سولے علی اکبر یہ اکبر یوجرے مم سے تھدن یدپا گس وفلا سمت سولے علی اکبر بخلا سمت سولے علی اکبر اکبر یوزرے مم سے تھدن یدپا نگس بخلا سمت سولے علی اکبر اکبر یوزرے
دو من پڑھنا ہے سب روکیے
علی اکبر جوان ہو علی اکبر کہاں
اے علی اکبر جوان ہو علی اکبر کہاں
تجھ کو پکارے یہ ماں ہے علی اکبر جوان
تجھ کو پکارے یہ ماں ہے علی اکبر جوان
دل میں یہ ارمان تھا دیکھوں سے رات رات
دل میں یہ ارمان تھا دیکھوں سے رات رات
دل میں یہ ارمان تھا دیکھوں سے رات رات
دل میں یہ ارمان تھا دیکھوں سے رات رات
خون میں ڈوبا ہوا دیکھ کے رات رات
خون میں
پکارے